من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرافه الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرض، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. اگرچہ ایام عزا کے بعد آج یہ تیسری گفتگو ہے، لیکن صحیح معنوں میں قرآن دستور کے مطابق جو گفتگو کا طریقہ ہوتا تھا، آج اس کو پہلی ہی تقریر مانا جائے گا. شاید بعض شریک ہونے والے بھول چکے ہوں کہ اس درس کا طریقہ کار کیا تھا، اس لیے یاد دلا دیا جائے کہ ہماری آدھی تقریر مسائل فقہ پر مشتمل ہوگی، اور آدھی تقریر ویسے تو اخلاقیات کے بارے میں، لیکن کبھی کبھار موجودہ حالات اور موجودہ زمانے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے. مسائل فقہ میں گزشتہ 3 سال سے دوبارہ گفتگو شروع کی گئی تھی تقریر کے مسئلے سے، اور اب متاحرات کی باری آ چکی ہے، یعنی یہ بتانے کے بعد کہ اسلام کی نگاہ میں کون کون سا ایسا موقع ہے جب آدمی کے لیے واجب ہے کہ اپنے آپ کو یا اپنے لباس کو یا اپنے گھر کو یا اپنے برتن کو پاک کرے، اور پھر یہ بتانے کے بعد کہ ہم یا ہمارے استعمال میں آنے والی کوئی چیز کیسے نجس ہوتی ہے. یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ جب کوئی چیز نجس ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. پاک کرنے کے طریقے کے سلسلے میں سب سے زیادہ مشہور اور آسان طریقہ پانی سے پاک کرنا ہے، اس کا بیان ہو چکا. اس کے بعد زمین بھی بعض چیزوں کو پاک کرتی ہے، سورج بھی بعض چیزوں کو پاک کرتا ہے، یہ چیزیں بھی بیان کی جا چکی. ان 3 چیزوں کے بعد صرف وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو کچھ نجاستوں کو چند مخصوص حالات میں پاک کرنے والی ہیں. اس میں سے نمبر 4 انتقاد، یعنی انسان کے خون کا کسی جانور کے خون میں منتقل ہو کر اس کا جسم بن جانا. انسان کا خون اگر کھٹمل یا مچھر یا بسو چوس لے اور یہ اس کے جسم میں پہنچ کر اسی کا خون بن جائے تو پاک ہو جائے گا. اس کے بعد 5ویں چیز شروع ہوئی تھی اسلام. یہ 5ویں چیز میں نے یہ عرض کیا تھا کہ زیادہ پیش آنے والا مسئلہ تو نہیں ہے ہمارے اس معاشرے میں، لیکن چونکہ بعض اوقات میری یہ گفتگو، بلکہ اب تو یقیناً میری یہ گفتگو ان علاقوں میں بھی پہنچ رہی ہے کہ جہاں پہ ایسے مسلمان ہیں کہ جنہیں غیر مسلموں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں چلے گئے تھے. تو اب یہ تو تمہید ہو گئی، ہم اب مسائل پر آ جاتے ہیں کہ 5واں پاک کرنے والا، پاک کرنے کا طریقہ ہے اسلام. اس طریقے کو سمجھنے کے لیے پرانا مسئلہ دوبارہ یاد کیجئے کہ ہمارے فقہ کی روشنی میں کافر نجس ہے. کافر نجس ہے. کافر کسے کہتے ہیں یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، اور آج بھی ایک مسئلے کے دوران اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. بہرحال ہماری فقہ کے اعتبار سے کافر نجس ہے اور عین نجس ہے. عین نجس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ کافر رہے گا اس وقت تک وہ نجس ہے. چاہے اسے پانی میں دھو ڈالیں، چاہے اسے سورج کے نیچے پاس کر لیں، چاہے اسے زمین پہ جلائیں، جب تک کہ وہ آدمی اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے، اس تاریخ پر پورا اترتا ہے جو اسلام نے بتائی، اس وقت تک وہ نجس ہے، کسی بھی چیز سے پاک نہیں ہو سکتا. اور خود ہی نجس نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی نجس کر دے گا اگر کسی بھی چیز کو وہ گیلی حالت میں چھو دے. وہ خود نجس ہے اس لیے اس کا پسینہ بھی نجس ہے, اس کا سوپ بھی نجس ہے, اس کے ناک سے نکلنے والا پانی بھی نجس ہے, اس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو بھی نجس ہے. فرض یہ کہ اس کے جسم کی وہ تمام رطوبتیں, وہ تمام لیکوڈ جو ایک مسلمان کے جسم میں پاک ہوتے ہیں, بہرحال کافر کے جسم میں نجس رہیں گے. کافر کا پورا جسم نجس ہے ان رطوبتوں کے سمے, ان رطوبتوں کو شامل کرنے. کافر کو اگر پاک کرنا ہو تو جیسا میں نے بتایا, نہ پانی کام آتا ہے, نہ زمین کام آتی ہے, نہ سورج کام آتا ہے. کافر کو پاک کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے اسلام. تو پانچواں مظاہر اسلام ہے یہ اسلام. کافر کسی چیز کو پاک نہیں کرتا, صرف کافر کو پاک کرتا. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اقرار الشہادتین یا اظہار الشہادتین, دو گواہیاں, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور رسول کی رسالت کا اعلان. یہ گواہی, یہ اقرار, جس چیز کا اظہار اپنی زبان سے کر دے کافر وہ مسلمان ہے. اس کو دہرائے نہیں بلکہ اس چیز کا اقرار کرے کہ کہے کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں, وہ مسلمان ہو جائے گا. چاہے وہ عربی میں اس کو پڑھے یا اردو میں یا سندھی میں یا گجراتی میں یا ہندی میں, کسی بھی زبان میں. کلمہ خاص عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ کسی بھی زبان میں پڑھے, مگر ان دو چیزوں کا اعتراف کرے, وحدانیت پروردگار اور رسالت رسول. اس وقت اس نے یہ اعلان کیا وہ مسلمان ہو گیا. یہ تو تھا پہلا مسئلہ. جب ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں جب ایک انسان بالغ ہوتا ہے اس کے بعد جو وہ دعوے کرتا ہے وہ قبول کیے جاتے ہیں. نابالغ ہونے کی حالت میں کسی انسان کا کوئی بھی اقرار قبول نہیں ہے. ایک بچہ اگر کہے کہ یہ میرا مکان ہے, ایک بچہ یہ کہے کہ میں نے فلاں آدمی سے قرضہ لیا ہے, یہ ساری چیزیں بیکار. نابالغ جو ہے اس کی عقل اسلام کی نگاہ میں ناپختہ ہے, اس لیے نابالغ اگر کوئی اعلان کرتا ہے, کوئی اقرار کرتا ہے تو اسلام اس کو عام طور پہ نہیں مانتا ہے. چنانچہ یہ بحث ہمارے علماء میں کافی طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ باقی باتیں جیسے مالی معاملات میں ہے یا جیسے نکاح کا مسئلہ ہے, ایک نابالغ اگر کہے کہ میں فلاں عورت سے نکاح کرنے کو تیار, تب بھی اس کے اس اعلان کو ہم نہیں مانیں گے اور یہ نکاح نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اس کے ولی کی اجازت نہ ہو. یا اگر ایک نابالغ آدمی بازار میں کوئی چیز خریدنے جا رہا ہے یا بیچنے جا رہا, ہم نہ اس سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں اس کے ہاتھ, جب تک کہ یہ پتہ نہ ہو کہ یہ ولی کی طرف سے آیا ہے. تو نابالغ کی عقل جو کہ ناپختہ ہے, اس اعتبار سے وہ کوئی بھی اعلان کرتا ہے اسلام اس کو اہمیت نہیں دیتا. حتیٰ یہ کہ نجاست و طہارت میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے, چاند دیکھنے میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ نابالغ آ کر کہے کہ میں نے چاند دیکھا تو اس کے اس اعلان کو گواہی نہیں مانا جائے گا. نابالغ کہے کہ میں نے یہ کپڑا پاک کر دیا ہے یا نجس کر دیا, اس کی گواہی کو اسلام قبول نہیں کرے گا. اور صرف اسلام ہی نہیں, دنیا کے تمام قوانین کے اندر نابالغ کے اعلانات کی کسی اہمیت کو نہیں مانا گیا ہے, چاہے وہ امریکہ کا قانون ہو یا برطانیہ کا قانون ہو یا روس کا قانون ہو. تو یہی اسلام کا بھی قانون ہے کہ نابالغ آدمی کی عقل ناپختہ, اس لیے اس کے باقی جتنے بھی اعلانات ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ایک بحث آتی ہے یہاں پہ کہ اگر ایک نابالغ بچہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, ایک نابالغ بچہ یہ اعلان کر رہا ہے, کافر تھا, کافر کا بچہ تھا, مسلمان کے بچے کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, کافر کا بچہ بھی نجس مانا جاتا ہے. یہ سارے مسئلے پہلے آ چکے ہیں. اب اگر ایک کافر کا بچہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو کیا ہم اس کے اسلام کے اعلان کو قبول کریں گے, یا جس طرح اس کے باقی اعلانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس اعلان کو بھی ٹھکرایا جائے گا اور اس کو نجس ہی سمجھا جائے گا. یہ ایک بحث ہمارے علماء ہی نہیں بلکہ تمام مسلمان فقہوں کے علماء میں خاص طویل عرصے سے بحث ہو رہی ہے. تو خیر ہمارے موجودہ مراجع بلکہ ہمارے مجتہدین کی اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ نابالغ کی دو قسمیں ہیں, ایک ممیز یا غیر ممیز. امیت کا مطلب ہے سمجھدار. وہ نابالغ بچہ کے ہے تو نابالغ مگر سمجھدار ہے. جیسے 15 سال میں اگر ایک بچہ بالغ ہوتا ہے اسلام کے اعتبار سے, جب وہ لڑکا, تو تو 14.5 سال کا بچہ یا 14.5 سال کا بچہ یا 13 سال کا بچہ آج کل کے ماحول میں اچھے خاصی اس میں سمجھ آ جاتی, اس کو ہم بالکل بچہ نہیں مان سکتے 14 سال کے بچے کو. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ نابالغ بچہ سمجھدار ہے, اس عمر پہ پہنچ گیا کہ اپنی اچھائی برائی کو سمجھ سکتا ہے, تو پھر اگر یہ اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے دعوی اسلام کو قبول کیا جائے گا, یعنی اس کو پاک مانا جائے گا. پھر اگر یہ کوئی چیز ہم کو پکا کے دیتا یا اگر ہمارے گھر میں یہ ملازم ہوتا, ان مقامات پہ یہ آج کل تقریریں پہنچ رہی ہیں وہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ دو مسئلوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں, ایک طرف یہ ہے کہ پردے کا مسئلہ ہے, دوسری طرف یہ مسئلہ ہے کہ کافر گھر میں ملازم بھی رکھنا. تو عام طور پہ یہ ہوتا, جہاں پاکستان میں تو خیر یہ مسئلہ نہیں آتا لیکن افریقن ممالک سے بہت زیادہ کہ گھر میں بچے کو ملازم رکھا 12 سال کا, 11 سال کا, 13 سال کا, تاکہ وہ پردے کا مسئلہ بھی نہ ہو عورتوں کے ساتھ, مگر وہ نابالغ ہے, اس کو مسلمان بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں, یہ مسئلہ پیش آتا. تو ہمارے علماء نے, موجودہ مراجع نے, فی الحال جو مراجع ہیں ان کا سب کا یہ فتویٰ ہے کہ نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہو اور وہ اسلام کا اقرار کر اعلان کر دے ان دو عقائد کا, تو اسے بھی بات سمجھا جائے گا مسلمان سمجھ کر, مسلمان مانیں گے, اور جو کہ مسلمان ہیں اس لیے وہ ہو گئے. یہ دو مسئلے ہو. اب اس کے بعد آئیے تیسرا مسئلہ, اور پھر ہم دیکھیں کہ کافر جب پاک ہوتا ہے تو کس طرح پاک ہوتا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک انسان جو کافر ہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, خصوصاً آج کل کے دور میں یہ مسئلہ اس طرح پیش آتا جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ آپ کو اپنے گھر میں ملازم رکھنا ہے کسی ایسے ملک میں جہاں غربت زیادہ ہے, آئے ملازم آپ کے پاس کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ کافر ہو یا مسلمان, اس نے کہا کافر ہے, تو آپ نے کہا ہم تمہیں ملازم نہیں رکھ سکتے کیونکہ کام سے مطلب یہ ہے کہ کپڑے دھونا ہے, برتن دھونا ہے, کھانا پکانا, کافر ہو تو نجیب ہے, ہمارے لیے بیکار ہے. اور اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا کہ ٹھیک ہے بتائیے مسلمان کسے کہتے ہیں, میں مسلمان بن جاؤں گا. یہ چھوٹے پیمانے پر چیزیں تو افریقی ممالک میں بہت پیش آتی ہیں, بڑے پیمانے پر یہ چیزیں آپ کو ملیں گی غلط علاقوں میں, بلکہ خود ایران میں بھی, کہ جب وہاں ملازمت کے لیے لوگ آ رہے ہیں ساری دنیا سے, تو معلوم ہوا کوریا کے لوگ بھی آ رہے ہیں, جاپان کے لوگ بھی آ رہے ہیں, امریکہ کے لوگ بھی آ رہے ہیں. بہرحال اتنی بہترین تنخواہیں ہیں کہ یورپین کنٹریز کے لوگ بھی آ رہے ہیں, وہاں جا کے ان کو پتا چلا کہ اگر ہم مسلمان بن جائیں تو ہمیں یہاں زیادہ سہولت مل جائے گی. اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے بہرحال مسلمانوں کا معاشرہ ہے, ایک کافر کو ذرا مشکل سے قبول کیا جاتا ہے اور اس نے کلمہ پڑھ دیا. یہ تو میں نے بہت ہی واضح مثال دے دی, لیکن اس کے علاوہ بھی کہ ایک آدمی کافر ہے, اس نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا, لیکن آپ کو شک ہو رہا ہے, اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آدمی دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے, خالی ہم کو دکھانے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے, پھر اس صورت میں کیا مسئلہ ہوگا. اچھا, اب یہاں پر تین مسئلے آتے ہیں, ایک مسئلے کے اندر تین مسئلے. پہلا تو یہ کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا اور آپ کو اطمینان اور یقین ہے کہ یہ دل سے مسلمان ہو گیا ہے, وہ تو خیر کوئی بات ہی نہیں, ان کو بالکل مسلمان مانیں گے اور وہی مقام ملے گا جو ہم لوگوں کا ہے, جو صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں, یہی مقام اس کو ملے گا کہ جس نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا. اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سچے دل سے مسلمان ہو رہا ہے. اچھا, دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا, اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے, شک ہو رہا ہے کہ شاید اس نے سچے دل سے نہیں پڑھا, اندازہ ہو رہا ہے, شک ہو رہا ہے, مگر آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹا مسلمان ہے, شک ہو رہا ہے, اندازہ ہو رہا ہے. اس میں بھی بہت سے علماء نے, یہ ہمارے علماء نہیں ہیں, بہت سے علماء نے یہ کہا کہ پھر ایسے آدمی کو مسلمان نہیں مانیں گے. مگر خیر ہمارے یہاں تقریباً یہ طے شدہ بات ہے کہ جس مسلمان کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے, نہ تو یہ یقین ہے کہ یہ پورے سچے دل سے مسلمان ہو, نہ یہ یقین ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا, بلکہ شک ہے. اب جب شک پیدا ہوگا تو یقیناً کچھ ایسی باتیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ شک ہو گیا, شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ سچے دل سے مسلمان نہیں ہوا, فقط ہم کو دکھانے کے لیے یا کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہوا ہے. اس صورت میں بھی ہمارے موجودہ مراجم یہ فرماتے ہیں کہ اس کو مسلمان مانا جائے گا اور اس کو پاک رکھا جائے گا. یہ تو باتیں تو باتیں. اب آئیے وہ تیسرا مسئلہ جس کو اکثر لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن پھر میں وہ مسئلہ ہے, وہ یہ کہ نہیں اس نے کلمہ پڑھا اور آپ کو یقین ہے کہ یہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے. یہ تیسرا مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ اس نے کلمہ پڑھا. دوسرا مرحلہ تو یہ تھا کہ کلمہ پڑھا اور آپ کو شک ہونے لگا کہ جن حالات میں اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف سکھانے کے لیے پڑھا, اس میں تو آپ اس کو مسلمان مانیں گے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کو اسے مسلمان ماننا ہے. مگر ایک تیسری صورت آ گئی کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور آپ کو یقین ہے, آپ کو پورا پورا معلوم ہے کہ یہ فقط زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے, دل سے اس نے اسلام کو نہیں مانا, دل سے اس نے قبول نہیں کیا, نہ یہ خدا کو مانتا ہے نہ یہ رسول کو مانتا ہے. یہ آپ کو یقین ہو گئے, اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تیسرا مسئلہ پیشی نہیں آ سکتا, اس لیے کہ ہمیں کسی کے دل کی حالت کیا پتا, یہ پتا چل ہی نہیں سکتی ہے حالت, اس سے اس مسئلے کی جگہ ہی نہیں ہے, گنجائش ہی نہیں. تو خیر یہ بات اپنی حد تک ہو سکتا ہے صحیح ہو, لیکن اگر آپ عملی زندگی میں نکلیں تو بعض اوقات آپ کو دوسرے انسان کے دل کی حالت معلوم بھی ہو جاتی ہے. کہتے تو ٹھیک ہے کسی کا دل ہم کو نہیں پتا, لیکن بعض اوقات پتا چل بھی جاتا. خیر اس بحث کو چھوڑتے ہوئے تیسرا مسئلہ یہ کہ ہم کو 100% یقین ہے, ہمارے پاس پوری پوری اطلاع ہے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں, دوسرے میں تو پھر بھی شک تھا, تیسرے میں یقین ہے کہ یہ کافر ہے, صرف اپنے آپ کو وہ کسی فائدے کی خاطر یا مصلحت کی خاطر مسلمان ظاہر کر رہا, صرف ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ رہا, آپ کو پورا پورا یقین ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ ہندوستان میں یہ واقعات بہت پیش آتے ہیں, 2 سال پہلے پاکستان میں بھی پیش آیا تھا یہ واقعہ کہ پشاور کے ٹیلی ویژن کی کسی عیسائی اداکارہ نے فقط اس لیے کہ عیسائی مذہب میں طلاق نہیں اور اسے اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے نکاح کرنا تھا, فقط اس اعتبار سے اسلام کا اعلان کر دیا تاکہ وہ مسلمان بن جائے, تو وہ مطلب عیسائی رہے گی تو عیسائیت میں طلاق نہیں, مذہبی عیسائیت میں طلاق نہیں, یہ تو سب مانتے ہیں. تو صرف شادی کی خاطر اس اداکارہ نے اپنے مذہب کو بدلا تاکہ اسے اختیار مل جائے دوسری شادی کا, پہلے شوہر سے اس کو طلاق مل سکے. بطور مثال میں ایک بات کہہ رہا ہوں, جس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا کہ آپ کے دل کو 100% یقین ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوا مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, وہ اپنے آپ کو جو طریقہ بتایا گیا کہ خالی کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتا, یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے ختمہ کرائے پھر تو یقیناً ایک مشکل مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو اس کے لیے ثابت کرنا, یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا حج کرے یا داڑھی رکھے یا پردہ کرے, جو بہت سارے پرانے مسلمان یہ نہیں کرتے ہیں اور ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں, تو نئے مسلمان سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے پہلے نمازیں باقاعدگی سے شروع کرو, وہ نماز پڑھے تو ٹھیک ہے نہ پڑھے تب بھی, زبان سے اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم کو پتا چلا کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. چنانچہ آیت اللہ خمینی یہ فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو کافر سمجھے, یہ تو نہیں کہا کہ کافر سمجھے, یہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو مسلمان نہ سمجھے, یعنی اسی طرح سے اس کو نجیب سمجھتے رہے. احتیاط واجب کا مطلب کیا ہے کہ دلیلوں سے یہ مسئلہ واضح نہیں ہو رہا, لیکن آیت اللہ کوئی واضح فتوا کہ اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے کہ یہ دل سے مسلمان نہیں, اگر وہ زبان سے اقرار کر رہا ہے اور اس کا کوئی ایسا عمل نہیں جو اسلام کے خلاف ہو, یعنی اسلام کے خلاف کا مطلب کیا ہے, قرآن کو آگ لگا دینا, نماز کا مذاق اڑانا, نماز نہیں پڑھے کوئی بات نہیں لیکن نماز کو نہ مانے کہ میں نہیں مانتا ہوں, یہ تو اگر ہم اور آپ بھی اس طرح کی بات کریں تو ہم بھی کافر ہو جائیں گے. تو زبان سے اگر وہ کلمہ پڑھ رہا اور کوئی ایسی چیز وہ ظاہر نہیں کر رہا جو انسان کو کافر بنا دیتی, جیسے قرآن کو آگ لگانا کافر بنا دیتا, خانہ خدا پہ حملہ کر دینا کافر بنا دیتا, ایسا کوئی عمل نہیں کر رہا ٹھیک ہے, وہ نماز روزہ حج زکات وہ والے عمل بھی نہیں کر رہا, مگر نماز روزہ چھوڑ دینے سے انسان کافر تو نہیں بنتا, ایسا کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو کافر بنا دے, ایسے کام کون سے ہیں اس کی فہرست سارے گزشتہ آ چکی, تو ہم اس کو مسلمان مانیں گے. زبان سے کلمہ پڑھا, کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کافر بنانے والا, چاہے دل میں ہم کو 100% یقین ہے کہ اس نے اسلام کو نہیں مانا, فقط دھوکہ دینے کے لیے مسلمان بنا, پھر بھی اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو مسلمان مانے اور اس کا جسم پاک ہے اور کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ یہ سب صحیح ہو جائے گا. میں ضمن ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو مسئلہ آغا خوری نے دیا اس کی دلیل کیا تھی. دلیل تو بہت لمبی چوڑی ہے لیکن بہت ہی مختصر. اسلام میں منافق کا وجود. اچھا ایک تو یہ کہ ہم کسی کو منافق کہیں اس میں تو پھر بھی شک ہے, لیکن اگر رسول کہہ دیں کہ فلاں آدمی منافق ہے تو قرآن میں آ جائے کہ فلاں گروہ منافق ہے لیکن پھر بھی اس کو مسلمان مانا گیا, یعنی جن کو رسول اور امام نے کہہ دیا کہ یہ منافق ہے. ٹھیک ہے ہم تو ان کے دل میں نہیں جاتے لیکن رسول اور امام تو دلوں کی حالت کو جانتے. تو رسول اور امام کا کہنا کہ یہ آدمی منافق ہے, منافق کا مطلب کیا کہ دل سے نہیں مان رہا. سورہ منافقون اذا جاءك المنافقون منافق تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ تم رسول, اور اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ دل سے تمہیں رسول نہیں مان رہے پھر بھی وہ مسلمان, پھر بھی وہ مسجد میں آتے ہیں, پھر بھی رسول کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو آغا خوری کی دلیل یہ کہ اسلام میں منافق کا وجود, وہ منافق جسے خدا اور رسول منافق کہہ رہے ہیں, یہ اس بات کی گواہی کہ اس کو ہم ظاہری طور سے پاک سمجھیں گے, یعنی اس کو مسلمان معاشرے میں برابر سے جگہ دی جائے گی, اس کے ساتھ کھانا پینا صحیح ہے, اس کا مسجد میں آنا صحیح ہے. بہت تفصیلی مسئلہ میں نے مختصرا اشارہ کر دیا ہے. یہ تیسرا مسئلہ مکمل ہوا کہ کافر کس طرح مسلمان بنتا ہے, نابالغ بچہ کا مسلمان بنتا ہے, اور ایسا آدمی کہ جس کے دل کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہوا مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو آغا خمینی کہتے ہیں احتیاط واجب بھی ہے کہ اس سے بچو. لیکن آغا خمینی فرماتے ہیں کہ اس کو بالکل پاک مانا جائے گا اور مسلمان مانا جائے گا. یہ اس مسئلے کا ایک حصہ مکمل ہوا. اب آئیے جب کافر مسلمان ہوتا وہ کس طرح پاک ہوتا ہے اس مسئلے کو بھی دیکھ لیں. کافر جب مسلمان ہوتا تو یہاں پہ تین مسئلے یا چار مسئلے اس کے بارے میں آتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ اس کا سارا جسم پاک ہو گیا, اس کا پورا جسم پاک ہو گیا, جو ابھی نجس تھا کلمہ پڑھتے ہی فوراً پاک ہو گیا. جسم کو پاک کرنے کے لیے پانی وانی ڈالنے کی یا غسل کرنے کی یا نہانے کی ضرورت نہیں, کلمہ پڑھا اور اس کا جسم پاک. دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ اس کا جسم پاک اور جو چیزیں جسم کے ساتھ ساتھ ہیں جیسے پسینہ, وہ پسینہ بھی پاک ہوگا. کلمہ پڑھنے کے بعد جو پسینہ نکل رہا ہے وہ پاک, کلمہ پڑھنے کے بعد جو دھوپ اس کے منہ سے نکل رہا ہے پاک, چاہے یہ دھوپ کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کے جسم میں جمع ہو چکا تھا, اس نے منہ میں دھوپ جمع کیا پھینکنا جا رہا ہے مگر یہ ایک ایک کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو, پہلے کلمہ پڑھ دیا پھر دھوکا تاکہ اب اگر آپ کے جسم سے بھی گرے تو آپ کو نجاست محسوس نہ ہو. بہرحال وہ جو دھوپ ہے, جو آنسو ہے, جو ناک کا پانی ہے, جو پسینہ ہے, جو میل اس کے جسم پر ہے, ادھر اس نے کلمہ پڑھا یہ چیزیں خود بخود پاک ہو گئی, ان میں کوئی پانی وانی ڈالنا یا کچھ اور نہیں کرنا ہے وہ پاک ہو گیا. یہ مسئلہ تو تقریباً سارے علماء مانتے ہیں. یہ دو مسئلے تو تھے. تیسرا مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے, جو کپڑے کس وقت اس کے جسم پر ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے, یا جو کپڑے وہ اب تک پہن چکا ہے. کپڑوں کا مسئلہ علماء نے یہ کہا ہے کہ کپڑے بہرحال وہ کپڑے جن کو اس نے ایسی حالت میں پہنا تھا کہ جب اس کا جسم گیلا تھا. یہ مسئلہ تو واضح ہے کہ نجاست کچھ وقت تک منتقل نہیں ہوتی جب تک کہ رطوبت نہ ہو. وہ کپڑے جو اس نے ایسی حالت میں پہنے تھے جب اس کا جسم یا کپڑا دونوں میں سے کوئی ایک چیز گیلی, وہ کپڑے تب نہیں تھے اور انہیں بہرحال اسے پاک کرنا پڑے گا. اس کا جسم پاک ہو گیا, جسم پر پانی ڈال کے پاک کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن جو کپڑے اس کے جسم پر اس وقت ہیں, یعنی اس وقت نہیں اس وقت جو کپڑے الماری وغیرہ میں لٹکے ہوئے, وہ سب اس کو پاک کرنا, لیکن وہ کپڑے یہ جو گیلی حالت میں اس کے جسم کو چھو چکے ہیں ان کے اندر کوئی معافی نہیں. البتہ ہے کیونکہ فزیکل بات ہے اس لیے میں خالی اس کو دوہرا دوں, تفصیل میں جانا پڑے گا. جو کپڑے اس وقت پہنے ہوئے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کو پاک کرے, جو کپڑے پہن چکا ہے اس وقت نہیں پہنے ہوئے ہیں ان کو پاک کرنا فتوا. اب یہ فتوا اور احتیاط واجب کا لفظ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, اس لیے میں نے مختصرا شروع میں مسئلہ بتا دیا کہ جسم پاک, جسم سے مستقل جو جسم کی اپنی رطوبتیں, دھوپ ہے, آنسو ہے, یہ سب پاک. کپڑے جو ہیں یہ نجس رہیں گے, ان کو دوبارہ پاک کرنا پڑے گا. اب آئیے آخری چیز کہ اگر کافر کے جسم پر کوئی ایسی نجاست لگی ہے جو اس کے جسم کا حصہ نہیں, مسئلہ یہی ہوا نا کہ کافر کا جسم پاک, نمبر ایک اس کا جسم پاک, نمبر دو وہ رطوبتیں پاک جو اس کے جسم کا حصہ, جیسے دھوپ اس کے جسم کا حصہ, پسینہ اس کے جسم کا حصہ, میل اس کے جسم کا حصہ, یہ بھی پاک. نمبر تین اس کے کپڑے نجس, یہ تین باتیں ہو گئی. اب نمبر کیا, ایسی کوئی نجاست جو اس کے جسم پر لگی ہے مگر اس کے جسم کا حصہ نہیں, اس کے بارے میں کیا حکم. مثلا اس کے جسم پر اگر پیشاب لگا ہے, یا مثلا اس کے جسم پر اگر شراب لگی, یا اگر اس کے جسم پر کسی دوسرے کافر کا پسینہ لگا ہے جس سے اس نے ہاتھ ملایا تھا, کیونکہ اس وقت تک وہ اس کو نجس نہیں مانتا تھا, دونوں کافر تھے. اپنی جو رسوبت سے اس کے جسم پر ہے وہ تو پاک ہو گئی, مگر جو دوسری نجاستیں اس کے جسم پہ لگی. کپڑے کے بارے میں تو آپ نے سنا کہ وہ نجس کپڑے ہیں, ان کو پاک کرنا پڑے, مگر اس کے جسم پر جو دوسری نجاستیں. اچھا, اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں بھی دو حصے ہوں گے. بات پیچیدہ سے پیچیدہ بھی ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایک منطقی اور عقلی ترتیب کے مطابق چل رہی ہے کہ اس کا جسم پاک, جسم کا حصہ جو رسوبت میں ہے وہ پاک, کپڑے کیونکہ جسم سے باہر ہیں وہ نجس, لیکن اس کے جسم پر جو دوسری نجاستیں لگی ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے. اس کے اندر دو مسئلے, اگر وہ نجاست ابھی تک لگی ہے تو اسے تو پاک کرنا پڑے گا. مثلا شراب لگی ہوئی ہے نظر آ رہی, خون لگا ہوا ہے نظر آ رہا, پیشاب لگا ہوا ہے, عین نجس موجود, یہ بہرحال پاک کرنا پڑے گی, اس کو پاک نہیں مانا جائے گا. لیکن وہ نجاستیں جو اس کے جسم پر لگی تھی کفر کے زمانے میں ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ تو اپنا ہاتھ دھوتا نہیں تھا, یا وہ اپنا روزانہ کا غسل کرتا تھا, اسلام کا غسل نہیں کرتا, لیکن نجاست لگی تھی خود ہی صاف ہو گئی. جیسے پیشاب وہ کرتا تھا لیکن اس کے بعد پانی نہیں ڈالتا تھا, شراب پیتا تھا مگر شراب پینے کے بعد جو ہاتھوں پہ شراب لگ گئی وہ پاک نہیں کرتا, بلکہ کپڑے سے پوچھ لیا, ٹشو سے پوچھ لیا, رومال سے پوچھ لیا اور ختم. تو وہ نجاستیں جو اب تک اس کے جسم پر لگی ہیں انہیں تو پاک کرنا پڑے گا, مگر وہ نجاستیں جو پہلے لگی تھی اور پہلے ہی وہ ختم ہو گئی, اس نے ان کو پاک نہیں کیا, کیونکہ وہ پاک کرنے کو مانتا ہی نہیں تھا, کافر تھا, اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ پاک کرنا کسے کہتے. نجاستیں لگتی رہتی تھی, وہ اس کو پوچھ کے صاف کر دیتا تھا. اس نجاست کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر ایک مسلمان ایسا ہے تو وہ تو بہرحال نجس مانا جائے گا. ایک مسلمان ہے, فرض کیجیے پیشاب کرتا ہے, اس کے بعد وہ پانی نہیں ڈالتا, کپڑے سے یا کاغذ سے پوچھ دیتا, دس سال کے بعد اس کو ذرا خوف میں خدا ہوا, اس نے سوچا کہ میں صحیح مسلمان پر, اس کو معافی نہیں ملے گی, اسے اپنے پیشاب کا مقام پانی سے پاک کرنا. اگر کافر کا کیا مسئلہ ہے, تو مانتا ہی نہیں تھا اس کو اپنا نجاست و طہارت کے مسئلے کو, کیا جانتا ہی نہیں تھا. تو وہ نجاستیں جو ابھی تک لگی ہیں ان کو تو دھونا پڑے گا, لیکن وہ نجاستیں جو پہلے لگی تھی اور پہلے ختم ہو گئی, تو یاد ہے کہ 30 سال میں وہ مسلمان ہو رہا تو 30 سال تک نجاستیں لگتی رہی تھی, مٹتی رہی, ان کا کیا مسئلہ. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آقا خمینی فرماتے ہیں کہ بہرحال وہ ساری چیزیں بھی پاک مانی جائیں گی جو نجاست کس وقت اس کے جسم پہ نہیں لگی, پہلے لگ کے ختم ہو گئی, اس کو اللہ نے ایک ضرورت دی, ایک رعایت دی اور وہ اپنے آپ کو پاک سمجھے. یقین ہے کہ میرے ہاتھ پہ شراب لگی تھی اور میں نے ٹشو سے اس کو پہنچ کے پھینک دیا, آپ کو پاک نہیں کیا, مطلب جب اسلام کو قبول کیا اس وقت شراب نہیں لگی, وہ پہنچ کے پھینک دی گئی, اس لیے تمہارا ہاتھ پاک ہو گیا. یہ آبائے خمینی فرماتے ہیں. آبائے کوئی کہتے ہیں کہ احتیاط سے واجب یہ ہے کہ ان کو بھی پاک کرنا پڑے گا, لیکن احتیاط سے واجب ہے خمینی صاحب کی طرف رجوع کر کے اس کو پاک سمجھا جا سکتا. تو کافر کی طہارت کے چار مسئلے ہو گئے, اس کا جسم پاک, نمبر دو اس کے جسم کا جو حصہ ہے وہ جسم پاک, نمبر تین اس کے کپڑے نجس, نمبر چار جو دوسری نجاست اس کے جسم پہ لگی ہے اگر اب تک موجود ہے تو پاک کرو, اگر لگ کے ختم ہو گئی ہے تو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو میں نہیں کہ چنانچہ پیشاب کا مقام اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کافر تھا مسلمان بن گیا, مسلمان بننے کے بعد اور چیزیں مسلمان بننے کے بعد نماز کا وقت آ گیا, اس کو پیشاب کی حاجت نہیں ہوئی, تو اب یہ نہیں ہے کہ جاؤ پہلے مقام پیشاب کو پاک کرو اس کی وجہ سے جو 20 سال تک تم پاک نہیں کر سکتے. نہیں, مسلمان بننے کے بعد پھر پیشاب نہیں کیا, اس لیے پیشاب کے مقام کو پاک مانا جائے گا. وضو کرو اور نماز پڑھ لو, تمہاری نماز صحیح. حج پہ جانے کا موقع ملا, اسی حالت میں حج پہ چلے جاؤ. تو یہ آغائے خمینی کا مسئلہ, کوئی طرح سے احتیاط واجب لگائیے, ایک ہی بات. خیر, یہاں تک مسئلہ مکمل ہوا کہ کافر کس طرح مسلمان بنتا, نمبر دو مسلمان بننے کے بعد کس طرح پاک ہوتا. اب جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے, جو پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا تھا, وقت کی کمی کی وجہ سے نامکمل رہ گیا, آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. نمبر تین, یہ جو سہولت اسلام نے دی ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا جسم پاک ہے, یہ سہولت کس کافر کو ملی ہے؟ دیکھیے, کافروں کی اسلام کے اعتبار سے دو بڑی قسمیں, ایک کو کہتے ہیں کافر اصلی, ایک کو کہتے ہیں مرتد. کافر اصلی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے کافر ہے, اب تک مسلمان نہیں ہوا, اب مسلمان ہونا چاہ رہا ہے. جیسے ایک یہودی, ایک عیسائی, ایک بدھ, ایک ہندو, ایک کیبلسٹ, ایک کیتھلک, جتنے بھی دنیا میں نظریے ہیں اسلام کے علاوہ, وہ آدمی اگر آج مسلمان ہو رہا ہے اس کو خود کو کہا جاتا ہے کافر اصلی. وہ کلمہ پڑھے اور یہ جتنے مسئلے آپ نے سنے یہ سب سہولتیں اس کو مل جائیں گی. ایک کہلاتا ہے مرتد. مرتد کا لفظ وہ ہے جو رسدا سے نکلا ہے. رسدا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ درخواست رد کر دی, رد کرنا یعنی ریجیکٹ کرنا, واپس کر دینا. مرتد کہتے ہیں وہ آدمی جو ایک دفعہ مسلمان تھا, پھر کافر ہوا اور اب پھر مسلمان ہونا چاہ رہا. اس کا مسئلہ آتا ہے کہ یہ آدمی جو شروع سے کافر ہے اس کی بات الگ ہے, وہ کلمہ پڑھے اور یہ سارا مسئلہ اس کو مل گیا تو صاف ہو گیا. لیکن مرتد جسے کہتے ہیں کہ پہلے کافر تھا, پہلے مسلمان, یعنی ایک دفعہ مسلمان تھا. اس کو بھی یہ سہولت ملے گی کہ کلمہ پڑھ کے پاس ہو جائے؟ اس میں ہمارے علماء میں, بلکہ ہمارے علماء کیا تمام فقہائے اسلام میں بڑا شدید اختلاف ہے. اب یہ جو مرتد ہے, مرتد کیا کلمہ پڑھ کے یہ پاس ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ مرتد کا اسلامی حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. جب ایک آدمی اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ کافر بن گئے, جبکہ ہم نے اس کو مسلمان زبردستی نہیں بنایا, وہ اپنی خوشی سے مسلمان تھا پھر کافر بن گیا. مسلمان اگر کافر بن جائے تو وہ واجب القتل ہے. یہ مشہور مسئلہ ہے مسلمانوں کے درمیان. جب وہ واجب القتل ہے کہ اس کو قتل کرنا واجب, تو کلمہ پڑھے تو ہم کیسے اس کو مسلمان مانیں؟ اسے ایک منٹ زندہ رہنے کا حق نہیں, اس کا کلمہ کیسے قبول ہوگا؟ یہ بحث ہمارے علماء کے درمیان, بلکہ تمام مسلمان علماء کے درمیان چل رہی. لیکن اس مسئلے کے اندر ایک مسئلہ آپ کو سمجھنا پڑے گا, پھر بات کلیئر ہوگی. کہ مرتد کے بارے میں عام مشہور مسئلہ کہی, یہ دلچسپ مسئلہ ہے کیونکہ کتابوں میں کم ملتا ہے, لیکن ہمارے علماء کے نزدیک یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے اندر اور ہم کو گہرائی میں جانا ہے کہ مرتد کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کا نام ہے مرتد ملی, ایک کا نام ہے مرتد فطری. مرتد ملی اسے کہتے ہیں جس کو سمجھنے میں شاید آج کی عقل کی تھوڑی چکر کھا جائے. وہ یہ کہ ایک ایسا آدمی جو پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہو, بات ہو گئے, پھر وہ کافر بن گئے, نجس ہو گئے, آج پھر وہ مسلمان بننا چاہتا ہے. پہلے کافر تھا, پھر مسلمان ہوا, پھر کافر ہوا, پھر مسلمان بننا چاہ رہا, اس کو کہتے ہیں مرتد ملی. اس کے معاملے میں اسلام اتنا سخت نہیں. جو پہلے کافر تھا, بالغ, جب وہ شروع میں بالغ ہوا تو کافر تھا, پھر مسلمان بنا, پھر کسی وجہ سے کافر ہو گیا, پھر مسلمان بننا چاہتا. جیسے میں نے اس عیسائی اداکارہ کی مثال دی کہ وہ کافر تھی, عیسائی تھی, صرف فائدے کے خاطر مسلمان بن گئی. جب مسلمان بن گئی وہ اور اس کو اپنا مقصد حاصل ہو گیا, وہ دوبارہ عیسائیت کے دائرے میں چلی گئی, اس کا اعلان آیا اور اس پر ایک ہنگامہ ہوا تھا پورے پاکستان میں, کہ پکڑو, بھاگو, دوڑو, قتل کرو, یہ تو اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا. اب وہ پھر اس نے گھبرا کے ساتھ کہ میں تو مسلمان ہوں. تو کافرہ تھی, پھر وہ مسلمان بنی کسی وجہ سے, پھر کافر بن گیا ایک بات, پھر کسی وجہ سے مسلمان بن رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مرتد ملی. اس کا مسئلہ ہمارے یہاں یہ کہ چونکہ یہ آدمی کافر سے مسلمان ہوا تھا, اس لیے اگر یہ دوبارہ کافر بن گیا تو اللہ اس کو تھوڑی سہولت دیتا, چاہے جس نے اسلام کو ابھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھا, اس لیے اس کو بلایا جائے گا. یہ مرتد جو کافر سے مسلمان بنا پھر کافر ہو گئے, جب یہ کافر ہو جائے گا تو اس کو بلایا جائے گا. کون بلائے گا؟ حاکم اشار. اسے پہلے موقع دیا جائے گا کہ توبہ کرو, اور کرو, سوچو, توبہ کرو, جو پوچھنا ہے پوچھو. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا, پاک ہو گیا اور اس کے اوپر کوئی سزا نہیں. لیکن اگر وہ انکار کر دیتا ہے توبہ سے, تب اسے قتل کیا جائے گا, اس کو ایک چانس دیا جائے گا, پھر اس کو قتل کیا جائے گا. تو مرتد ملی میں ذرا مسئلہ آتا ہے, وہ فوراً واجب القتل نہیں. اس لیے اس کے بارے میں ہمارے علماء کی اکثریت کہتی کہ مرتد ملی اگر دوبارہ مسلمان بننا چاہے, یعنی چوتھا مذہب لینا چاہے, پہلے کافر, پھر مسلمان, پھر کافر دین, اب پھر مسلمان بننا چاہ رہا, تو چاہے وہ حاکم شرع کے پاس گیا ہو یا نہ گیا ہو, جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے وہ دوبارہ پاک ہو گیا، یہ بری سہولتیں اس سے ملی، اس کا مسئلہ تو ختم. ہاں پیچیدہ مسئلہ ہے مرتد فطری. مرتد فطری اسے کہتے ہیں جو مسلمان تھا پہلے کافر نہیں تھا، شروع سے مسلمان تھا پھر کافر بن گیا، اب وہ مسلمان ہونا چاہ رہا. تو خیر اب مسلمان ہونا چاہ رہا ہے یہ تو بات کا مرحلہ، ایسا آدمی جو شروع سے مسلمان ہے پھر کافر ہو جائے اس کی سزا ہے کہ وہ واجب القتل. مرتد فطری ہے واجب القتل، اس کو قتل کرنا واجب ہے، واجب ہے کفایہ. اس میں حاکم شرع کا مسئلہ بھی نہیں کہ اس سے جا کے پوچھے، واجب کفایہ ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں یا مرتد آ جائے اس پر واجب ہے کہ اسے قتل کر دے، بشرط یہ کہ اس سے جان مال اور عزت کو خطرہ نہ ہو اور معاشرے میں فساد برپا نہ ہو، معاشرے کا نظام دھرم بھرم نہ ہو جائے، اسلام کی توہین و بدنامی نہ ہو. بہت ساری شرائط ہیں. تو مرتد فطری جو ایک آدمی مسلمان سے کافر بن گئے، جو شروع سے مسلمان چلا رہا، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوراً واجب القتل. جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ اس کو قتل کر دے اس پر واجب. تو جب واجب القتل ہے پھر اگر وہ کہے کہ میں مسلمان بنتا ہوں مجھے پاک مانو تو ہم نہیں مانیں گے. یعنی یہ ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں، ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں وہ بات کا مسئلہ، ہم نہیں مانیں گے. اس لیے تمہیں تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ایک منٹ تم زندہ نہیں رہ سکتے، کلمہ تم نے کیسے پڑھا، اتنا ٹائم ہی تم کو نہیں ملنا چاہیے. شرط اس اعتبار سے مرتد فطری کے بارے میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ مرتد فطری وہ اگر کلمہ بھی پڑھ لے تو نجس کا نجس، کیونکہ اس کا کلمہ اسلام نہیں مانتا، تسلیم ہی نہیں کرتا اس کے کلمے کو، اس کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں. ہمارے اکثر علماء یہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال اکثر نہیں کچھ علماء یہ کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے یہاں ایک بحث ہے کہ مرتد فطری کی توبہ قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی. اگر توبہ قبول نہیں ہے تو ٹھیک ہے واجب القتل، توبہ قبول ہے تو اس کو سہولتیں ملیں گی. اچھا اس میں ایک بات تو یاد رکھیے کہ اس مسئلے میں ہمارے علماء کے تین گروہ ہیں، شاید کے بعد آج مکمل نہ ہو، ایسے ہے بڑا دلچسپ مسئلہ. ہمارے علماء کے تین گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت. ایک دفعہ مرتد بن گیا کوئی مسلمان، اب دنیا میں بھی وہ کچھ بھی کہتا رہے اس کی توبہ قبول نہیں، اور آخرت میں بھی اس کو جہنم ہی جانا ہے اور کوئی راستہ نہیں. لیکن ایسے علماء ہمارے ہاں شاید کوئی بھی نہیں ہے، جائیں تو بہت کم، ان کے نام ہی نہیں ملتے. دوسرا گروہ ہمارے یہاں یہ کہتا ہے کہ مرتد فطری دنیاوی توبہ قبول نہیں ہے، آخرت کی توبہ قبول، دنیا کی توبہ قبول نہیں، یاد اس کو مارا جائے گا، مگر آخرت اگر مرتے وقت اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو دنیا والوں کو تو حق نہیں ہے کہ اس کی توبہ قبول کرے، ہمیں آپ کو حق نہیں، اگر کل کمینی کو حق نہیں ہے کہ اس کی توبہ قبول کر کے کہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، مگر اللہ اس کی دل کی حالت کو دیکھ کر آخرت میں اس کو معاف کر کے اس کو جنت میں بھیج دے گا اگر سچے دل سے اس نے توبہ کی. پہلا گروہ تو کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، نہ دنیا میں اس کا توبہ قبول ہے نہ آخرت میں قبول. دوسرا ہمارے علماء کا گروہ کہتا ہے کہ دنیا میں تو توبہ قبول نہیں، کوئی اس کی توبہ قبول نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ مجتہد بھی قبول نہیں کر سکتا تو سزا دے، لیکن آخرت میں اس کی توبہ قبول. تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں، آخرت میں تو ہے اس کی توبہ قبول، دنیا میں بھی اس کی توبہ قبول ہے، مگر چار جو اس کے لیے حکم ہے وہ تو اس پہ جاری ہوں گے، وہ توبہ کر لے تو اس کو چار سہولتیں مل جائیں، لیکن چار سختیاں اس کو برداشت کرنا پڑیں گی اپنے گناہ کی وجہ سے. پہلی چیز یہ کہ توبہ اس کی قبول تو ہے، مگر توبہ قبول ہونے کا مطلب یہ کہ ہم اس کو پاس کر دیں، واجب القتل وہ اپنی جگہ رہے، جس کو بھی موقع مل گیا اسے قتل کر. توبہ قبول ہے، توبہ قبول کا مطلب یہ کہ اگر کوئی اسے قتل نہ کر سکا اور وہ ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو پاس کر دیں، لیکن وہ واجب القتل رہے. یہ اس کے ساتھ ساتھ جس کے سر پہ یہ پھنڈا تو رٹکتا رہے گا. نمبر دو یہ کہ جیسے ہی وہ مرتد ہوا، لیکن جب کوئی آدمی مرتد ہوتا تو چار مسئلے تو فوراً اس پہ آ جاتے ہیں، وہ واجب القتل ہو جاتا، اس کی بیوی فوراً اس سے الگ ہو جائے یہ سمجھتی کہ میرا شوہر مر جائے، بیوی کے لیے الگ ہونا واجب ہے اور اپنے شوہر کو مردہ سمجھ کے الگ ہو، یعنی کس طرح وفادار ہے. نمبر تین یہ کہ یہ جو بیوی الگ ہوگی یا طلاق بائن ہوگی. طلاق کی دو قسمیں، پہلی قسم جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے جس میں دو مہینے تین مہینے جب تک کہ عدت چل رہا شوہر کو حق ہے کہ جب چاہے رجوع کرے اور اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے گھر میں لے آئے، مگر نہیں مردہ کی بیوی الگ ہو جائے فوراً، اور طلاق بائن سمجھ کے الگ، یعنی اگر بعد میں شوہر رجوع بھی کرنا چاہے تو رجوع نہیں کر سکتا. نمبر چار یہ، نمبر ایک یہ کہ وہ اس کو قتل کرنا واجب ہے مرتد کو، نمبر دو یہ کہ اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے اور وفات کا حصہ رکھے، یعنی اپنے شوہر کو مردہ اور اپنے آپ کو بیوہ مانے. نمبر تین یہ ہے کہ یہ طلاق طلاق سے بائن ہوگی اور نمبر چار سے چودہ حکم ہے وہ یہ کہ اس کا جتنا بھی اس وقت پیسہ جتنی بھی اس کی ملکیت یہ سب اس کے ہاتھ سے چھین کے اس کے وارثوں کو دے دیا جائے گا. یہ چار حکم تو ہر مرتد کے. اچھا اس کے علاوہ اس چار حکم کے علاوہ پانچواں حکم یہ ہے کہ وہ فوراً نجس ہو گئے. چھٹا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت کرے تو وہ عبادت قبول نہیں. اگر مرتد ہو گیا مگر روزہ رکھ رہا بیکار, حج کر رہا بیکار, نماز پڑھ رہا ہے بیکار. یہ چار حکم اور یہ دو حکم یہ حکم ہو. اچھا اب یہ اسلام جو ہمارے موجودہ مراد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مرتد کی توبہ قبول ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. وہ کہتے ہیں کہ چار تو اس پر حکم چلے گی, یعنی توبہ قبول کرنے کے بعد بھی وہ واجب القتل رہے گا, اس کا مال اس سے چھین کر اس کے وارثوں کو دے دیا جائے گا چاہے وہ توبہ کر لی, اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی وہ ساتھ نہیں کر رہے. نمبر چار یہ کہ طلاق بائن ہو. مگر صرف توبہ قبول ہونے کا مطلب کیا ہو؟ کچھ تو آپ اس کو نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں توبہ قبول ہے توبہ قبول, تو مطلب کیا ہوا توبہ قبول ہونے؟ یہ قتل بھی کر رہے ہیں, بیوی کو بھی الگ کر رہے ہیں, مال بھی چھین رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں توبہ قبول. تو ان میں اور دوسروں میں کیا فرق ہو؟ گروہ نمبر دو کیا تھا؟ دوسرا گروہ یہ تھا کہتا تھا آخرت میں جنت ملے اگر سچی توبہ سے, دنیا میں کچھ نہیں ملے گی. تیسرا گروہ کہہ رہا ہے کہ نہیں توبہ قبول ہے, تو پھر کیا آپ اس کو دنیا میں دے رہے ہیں؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اس کو دیں گے چار فائدے. چار تو نقصان ہے اس کے لیکن چار فائدے بھی ملیں گے. پہلا نقصان واجب القتل ہے, دوسرا نقصان مال چھین دیں گے, تیسرا نقصان بیوی کو چھین دیں گے, چوتھا نقصان طلاق بائن ہوگی. لیکن اگر توبہ وہ کر لیں اور سچی توبہ تو آخرت کی جنت اس کی ہے اور اس دنیا میں بھی چار فائدے ملیں گے. پہلا فائدہ یہ کہ وہ پاک ہو جائے, نجس نہیں رہے گی, توبہ کر لی اس نے دوبارہ مال نہیں ملے لیکن پاک ہو گئے. دوسرا فائدہ یہ کہ اب اگر کوئی عبادت کرے تو وہ عبادت صحیح, اس کا اس کو ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر توبہ سے پہلے حج کر کے آ گیا تھا یہ حج بیکار ہے دوبارہ حج کرنا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بیوی تو نہیں ملے گی لیکن اگر یہ چاہے تو اپنی بیوی سے دوسرا نکاح کر سکتا, اور دوسرے نکاح کا مطلب یہ کہ بیوی راضی ہو جائے. طلاق رجی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے طلاق دے دی اپنی بیوی, پھر بیوی مانے نہ مانے عدے کے دوران ہم اس کو لا سکتے ہیں, زبردستی کر کے بھی لا سکتے ہیں. مرتد کو یہ اختیار نہیں ملے مگر یہ حق اس کو دوبارہ مل جائے گا توبہ سے کہ وہ چاہے تو اپنی بیوی کو اس کی رضا مندی سے دوسرا نکاح کر کے دوبارہ بیوی بنا سکتا. لیکن اگر اس کی توبہ قبول نہ ہو, ہم خود علماء میں سے ہوں, تو چاہے شوہر اور بیوی راضی بھی ہو جائے تو دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا. تو وہ علماء جو کہتے ہیں کہ توبہ قبول نہیں, وہ کہتے ہیں یہ پاک نہیں ہو سکتا. آپ کوئی اور کمائی
قبول.
تیسری بات, وہ علماء جو کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہے چاہے سچی توبہ بھی کرے, سچی توبہ بھی کرے تو بھی قبول نہیں. وہ علماء کیا کہتے ہیں کہ جب اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا, اپنی بیوی کے کسی بھی مسلمان عورت کے ساتھ, جو علماء کہتے ہیں توبہ قبول ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں توبہ اس نے کر لی تو چاہے اپنی بیوی سے دوسرا نکاح کر لے چاہے کسی اور مسلمان عورت سے اس کی رضامندی سے, یہ توبہ قبول ہونے کا تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ کیا؟ چوتھا فائدہ یہ کہ توبہ قبول ہونے کی وجہ سے توبہ قبول ہونے کے بعد جو یہ مال حاصل کرے گا وہ اس کا مال ہوگا. جو علماء کہتے ہیں کہ اس کے توبہ قبول نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب توبہ قبول نہیں ہے جتنا بھی مال حاصل کرے سب اس کے وارث ہوگا. یہ کماتا جائے بیٹے گھر سے اٹھاتے جائیں شرم کوئی گناہ نہیں, یعنی چوری کر کے لے جائیں ڈاکہ ڈال کے لے جائیں چھین کے لے جائیں کوئی گناہ نہیں. کیونکہ یہ مسئلہ میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وارث اس کے مال کے مالک کس طرح بنتے ہیں, دوبارہ میں اس کو نہیں دہراتا ہوں. لیکن جو علماء کہتے ہیں توبہ قبول نہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو مال اس کے پاس کافر بنتے وقت وہ تو اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا, یہ تو سب مانتے ہیں. لیکن توبہ کرنے کے بعد جو یہ مال کما رہا وہ بہرحال ہمارا کوئی اور کمینے کے نزدیک اس کا یہ مالک رہے گا. مگر وہ علماء جو توبہ کو نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی کماتا رہے توبہ کرنے کے بعد بھی کماتا رہے جب توبہ ہی اس کی قبول نہیں تو وہ مال بھی اس کا نہیں ہے, وہ اس کے وارثوں کو ملتا چلا جائے گا. تو دیکھیے آٹھ مسئلے بنے مرتد. جو علماء اس کی توبہ کو نہیں مانتے ہیں وہ آٹھ کے آٹھ مسئلے میں اس کو کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چار نقصان تو تمہیں ہے, واجب القتل ہو گئے, تمہارا مال تم سے چھینا جائے گا, تمہاری بیوی کو طلاق مل جائے گی, تمہاری بیوی وفات میں حصہ رکھے. مگر چار سہولتیں بھی ہیں کہ تم پاک ہو گئے, عبادتیں صحیح ہو گئیں, چاہے تو اپنی اس بیوی سے چاہے کسی اور مسلمان عورت رضامندی حاصل کر کے نکاح کر سکتے ہو, یعنی وہی حق جو اس مسلمان کو حاصل. اور نمبر چار یہ کہ توبہ کے بعد جتنا بھی تم کماؤ گے وہ سب تمہارا ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہوا موجودہ مراجعہ کا کہ مرتد فطری مسلمان اگر کافر ہو جائے اور پھر مسلمان بنے تو وہ اس کی توبہ قبول ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, البتہ چار نقصانات اسے اٹھانا پڑیں گے. ہمارے خود اور کمینی میں بہت ہی باریک سا فرق آ گیا آخری مسئلے میں. اب یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کیونکہ نیا مسئلہ, اتنا پیچیدہ ہے کہ میں اسی وقت پریشان ہوں کہ اس کو بیان کروں یا بیان نہ کروں، لیکن اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اس آخری فرق کو بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے آغاز بھائی اور خمینی کیا کہتے ہیں کہ جب یہ آدمی مرتد ہوا، یعنی جس منٹ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا اللہ کو، میں نہیں مانتا رسول، اس وقت تک جتنا مال ہے وہ سب اس کے ہاتھ سے نکل کے اس کے وارثوں کو مل جائے گا، خوشی سے نہیں دے رہا، زبردستی لے گا، زبردستی کا امکان نہیں جھک کے لے جائے، لیکن وارثوں کو حق ہے لے جانے کا۔ جب توبہ کرے گا اس منٹ کے بعد، توبہ کے بعد جتنا مال ہے وہ سب اس کا ہوگا۔ یہ خود اور خمینی کہتے ہیں۔ اب ہم ایک مثال دے دیں، فرض کیجیے کہ پہلی نومبر کو اس نے کہا کہ میں مرتا ہوں، پہلی نومبر سے جتنا مال اس نے کمایا ہے 50 سال میں 60 سال میں سب چیز دیا گیا، آج مثلاً اس نے 36 نومبر کو یہ کہا کہ میں مسلمان، یا 25 نومبر کو کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اب اس کے بعد جتنا مال یہ کمائے گا یہ اس کا ہوگا، لیکن 1 نومبر سے 25 نومبر کا جو عرصہ مرتد ہونے کے بعد جب یہ کافر بن گیا اور مسلمان ہونے کے بیچ میں جو مال ہے وہ کہاں جائے گا؟ آپ خمینی فرماتے ہیں اس کا بھی یہ مالک نہیں بنے گا، مالک بنے گا جس دن سے یہ توبہ کر رہا۔ وہی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، جس دن یہ مرتد ہو گیا اس دن تک کا مال تو اس کے ہاتھ سے چلا ہے، اس کے بعد سے جتنا مال آئے گا چاہے توبہ سے پہلے بھی آئے اس کا یہ مالک ہے۔ اور یہ اس سے زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہیں اور زیادہ کہ جس چیز یا پرابلم پیدا نہ ہو جائے۔ اب آئیے ایک آخری مسئلہ اس سے متعلق، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ان معنوں میں اہم مسئلہ کہ یہ اس قسم کے مسئلے ہمارے معاشرے کو آج بہت شدید ضرورت ہے جاننے کی۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتد توبہ کر لی، اگر کوئی خمینی کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی تو ٹھیک ہے، اس کی توبہ قبول ہے، اگر وہ پھندا اس پہ لٹک رہا ہے کہ وہ واجب القتل ہے، تو کیا جب یہ آدمی واجب القتل ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا واجب ہے کہ لو مجھے قتل کرو؟ یہی ایک مسئلہ آتا ہے، اور بالکل یعنی اپنی مسئلہ ہے، لاجیکل مسئلہ۔ جب اس نے اسلام قبول کر لیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن گئے، اب اس کو پتا چلا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، تو کیا یہ اپنے آپ کو خود قتل کرے؟ خودکشی خود اسلام میں حرام، مگر کم سے کم یہ کہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو لے جائے کہ بھائی میں واجب القتل، جب تک میں کافر تھا تو مجھے نہیں مار سکتے تھے، تو میں ہنگامہ کرتا ہوں، فساد کرتا، ایک مہم چلاتا معاشرے میں، ایک ایسا مذہب ہے جیسا ظالمانہ، لیکن اب تو میں بھی مسلمان بن گیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں واجب القتل ہوں، میرا قتل ہونا ضروری، تو میں اپنے آپ کو نہیں مار سکتا، خودکشی کی وجہ سے تو مجھے مارو، معاشرے میں فساد بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں خود آ رہا ہوں، آپ بہن مجھے مار والی مثال ہے، میں خود آ رہا ہوں مجھے مارو، کیا اس پر یہ واجب نہیں؟ اب دیکھیے یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی ہمارے علماء میں، ہاں یہ مسئلہ اپنی جگہ بہت اہم مسئلہ ہے، جب یہ مسلمان بن گیا تو اس کے اوپر واجب ہے سارے حکم ماننا، بھائی نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، غسل میت واجب، تو احکامات اسلامی میں سے یہ بھی تو ہے کہ اس زید کو قتل کرو، دوسرا قتل کرے تو اس کی ہنگامہ کرے گا، مگر اب خود اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہمارے علماء میں چل رہی اور ابھی تک چل رہی۔ اس میں آغائے خوئی کا مسئلہ اور آغائے خمینی کا مسئلہ تقریباً ایک جیسا، وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ کہ اگر حاکم شرع قتل کرنا چاہتا تو واجب ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ مجھے قتل کرو، یعنی مرتد کی توبہ یہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بے نمازی کی توبہ یہ نہیں ہے کہ میں نے گناہ کیا، بے نمازی کی توبہ ہے کہ قضا کرے نمازوں، روزہ کھانے والے کی توبہ ہے کہ وہ روزے رکھے، خالی توبہ دے کر، اسی طرح مرتد کی توبہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں اللہ رسول کو مانتا ہوں، مرتد کی توبہ یہ ہے کہ پیش کرے اپنے آپ کو کہ مجھے قتل کیجیے، یہ اس کی توبہ۔ تو اب آگاہ کوئی اور خمینی کہتے ہیں اگر حاکم شرع اعلان کرے تو واجب ہے اپنے آپ کو پیش کرنا کہ مجھے قتل، اگر پیش نہیں کرے گا تو گناہگار، یہ اس پر واجب، البتہ کافر نہیں لیکن گناہگار، یہ واجب۔ لیکن اگر حاکم شرع اعلان نہیں کر رہا، اس نے کوئی اعلان نہیں کیا، پھر آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کرنا واجب نہیں، لیکن آغا خمینی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی اپنے آپ کو پیش کروں کہ لو میری گردن پہ چھری چلاؤ، میں تمہارے سامنے تیار ہوں مرنے کے لیے، آغا خمینی فرماتے ہیں احتیاط واجب کے بنا۔ ہاں اگر حاکم شرع اعلان کر دے تو دونوں مجتہدین کہتے ہیں کہ واجب، البتہ پرانے مجتہدین کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی واجب نہیں۔ یہ مسئلہ آپ نے سن لیا کہ مرتد کے لیے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا حاکم شرع کے اعلان کے بعد واجب ہے، حاکم شرع اعلان نہ کرے تو کوئی صاحب کے نزدیک واجب نہیں، لیکن حرام بھی نہیں، پیش کرے تو ٹھیک ہے بلکہ شاید بہتر، اور آپ خمینی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ پھر بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اچھا اب اس کی مناسبت سے میں ایک مسئلہ اور بتا دوں، یہ تو مرتد کی بات ہو گئی کہ اب تک کلوز ہو گیا کہ مرتد توبہ کر لے گا تو اس کو ہم پاک مانیں گے. پورے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس کو پاک مانیں گے کہ تم پاک ہو. لیکن اس کی مناسبت سے ایک ایسا مسئلہ کہ یہاں پہ تو شاید 1995-96 میں آئے جس رفتار سے ہم بحث شروع کر رہے ہیں, لیکن آج میں بتا دوں کہ یہ تو مرتد کی بات سے اس کو ایک طرف رکھیں. مرتد کے علاوہ بھی تو بہت سے گناہگار ہیں جن کی دنیاوی سزا اسلام نے رکھی. مرتد اپنے آپ کو کیوں پیش کرے؟ اس لیے کہ اس کی ایک دنیاوی سزا ہے, مگر مرتد کے علاوہ بھی تو بہت سے گناہگار ہیں. مثلا ایک آدمی شراب پیتا ہے, اسے پتا ہے کہ اس کی سزا 80 کوڑے دنیا میں ہے, تو کیا اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ مجھے سزا دے دی جائے تاکہ میں آخرت کی گناہ سے بچ جاؤں؟ ایک آدمی زنا کرے تو پتا ہے کہ زنا کی سزا 3-4 سزائیں ہیں, تو واجب القتل بھی ہے, کچھ حالتوں میں سنسار کرنا ہے, کچھ حالتوں میں 100 کوڑے مارنا. ایک آدمی معذلہ قوم دودھ کا عمل کرے, اسے پتا ہے کہ میری سزا اسلام میں رکھی کہ اسے پہاڑ پر گرا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو یا آگ میں ڈال کے زندہ جلا دوں. تو اب اگر وہ توبہ کرتا, ایسا گناہگار جس نے وہ گناہ کیا ہے جس کی بنیادی سزا بھی اسلام نے رکھی, جیسے مرتد میں تو آپ نے ایک بحث سنی, وہ گناہگار اس کے لیے بھی کیا یہ مسئلہ آتا ہے جو مرتد کے لیے آیا, یا اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں؟ چوری تو لوگ کر ہی لیتے, بہت سے لوگ کسی وجہ سے چوری کر لی. ایک درہم کیا ہے؟ 20 روپے 25 روپے. اس کی چوری تو آج کل بچے ایک دوسرے کے بینک میں سے کر لیتے ہیں, اتنی 25 روپے کی حقیقت کیا ہے آج کل؟ بلکہ اس سے بھی کم, 25 تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا, 8 روپے یا 9 روپے کی چیز. اب پتا ہے کہ چوری کی سزا انگلیاں کاٹنا ہے, تو کیا جس طرح مرتد کے لیے یہ بحث آئی ہے, دوسرے گناہ گاروں کے لیے بھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور اس دوسرے گناہوں میں تو ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ملوث, چوری ہے, زنا ہے, قتل ہے, شراب نوشی ہے, قوم لوط کا بدترین عمل ہے, ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, ان کے لیے بھی مرتد جیسا مسئلہ ہے بلکہ ذرا اس سے بھی زیادہ سہولت کے ساتھ. بلکہ نہیں, سہولت تو ہم نہیں کہہ سکتے, ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ خود سے اپنے آپ کو پیش کرنا واجب نہیں, خود سے اپنے آپ کو پیش کرنا واجب نہیں ہے. پاکستان میں بھی نہیں ہے, ایران میں بھی نہیں. یعنی اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو, ایران میں اس وقت مکمل اسلامی حکومت ہے, حاکم شرع کی عدالت ہے. خیر, جہاں پاکستان وغیرہ کی کورٹ میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے, اپنے معمولی مقدمات کے لیے بھی نہیں جا سکتے سوائے مجبوری کی. تو اب حاکم شرع کی عدالت سے آگاہ خمینی آگاہ کوئی بیٹھے, ہم نے شراب پی اور احساس ہوا کہ گناہ کیا, اپنے آپ کو پیش کریں؟ نہیں, واجب نہیں, واجب نہیں ہے وہاں اپنے آپ کو پیش کرنا. لیکن مرتد میں اور اس میں ایک فرق ہو گئے. مرتد کے لیے کیا حکم تھا؟ کہ اپنے آپ کو پیش کرنا واجب نہیں ہے مگر بہتر ہے. باقی گناہ گاروں کے لیے حکم ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرنا واجب نہیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ پیش نہ کرو, بہتر یہ ہے کہ پیش نہ کرو بلکہ خود گھر کی تنہائی میں اللہ سے توبہ کرو, چاہے قتل کا گناہ ہو یا زنا کا گناہ ہو یا شراب کا گناہ ہو یا چوری کا گناہ ہو, گھر کی تنہائی میں توبہ کر لو اگر کوئی گواہ موجود نہیں. ہاں, سوائے قتل کے مسئلے, قتل کے مسئلے میں یہ ہے کہ وارثوں کے حوالے اپنے آپ کو کرو. باقی گناہوں میں یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. اپنے آپ کو لے جانا واجب بھی نہیں ہے, مستحب بھی نہیں ہے, مباح بھی نہیں ہے, بلکہ برا, یہ اچھا نہیں سمجھا گیا. لیکن ہاں, کوئی اپنے آپ کو پیش کرے تو اس کو ثواب ملے گا, وہ غلط مسئلہ ہے. اور اگر حاکم شرع اعلان کر دے, حاکم شرع کر اعلان کرے کہ آ جائے گناہگار میرے پاس جس نے فلاں کے گھر میں چوری کی ہے, تو کیا مسئلہ؟ وہی مرتد جیسا مسئلہ ہے کہ پھر اس صورت میں وہاں پہ پہنچ جانا واجب, مگر اس وقت جب شرعی گواہی ہو, گواہی جیسے شراب کی گواہی دو آدھے وہاں کھڑے, انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے فلاں آدمی کو شراب پیتے دیکھی تھی, اور حاکم شرع نے اعلان کر دیا کہ فلاں آدمی حاضر ہو جائے, پھر جانا واجب. لیکن اگر کوئی گواہی نہیں ہے وہاں پہ, تو کس صورت میں حاکم شرع بھی بلائے تو جانا واجب نہیں. یہ ہے ان گناہوں کا مسئلہ کہ جس میں حقوق و ناز ملوث ہے. ہاں, چوری ہے تو اس میں جانا واجب نہیں, مگر جتنا چورایا ہے وہ واپس کرنا واجب. قتل کے اندر اپنے آپ کو وارثوں کے سامنے پیش کرنا ہے اگر قتل آمدی, اور اگر خطان کسی کو قتل کر دیا تو وہاں پہ اپنے آپ کو پیش کرنا واجب نہیں. جیسے گاڑی چلا رہے تھے پھر تو جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا, دیکھ رہے کہ گاڑی چلا رہے تھے, تیز چلا رہے تھے, رش ڈرائیونگ کر رہے تھے, مگر ارادہ نہیں تھا کہ کسی کو مارے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو گئے. وہاں پہ یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے قتل نہیں ہے, اپنے آپ کو پیش کرنا واجب نہیں, مگر جو اس کا دیا جو پیسے ہیں 2-3 لاکھ, وہ اس کے وارثوں تک پہنچانا واجب. پہلے ایک آخری مسئلہ آ گیا, اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے پاس گناہگار ایسے ہیں کہ جن کو اس مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے. میں نے کہا کہ مناسبت کی وجہ سے یہاں پہ اس کو میں پیش کر دوں. اب میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ میرے پاس صرف 3 منٹ بچتے ہیں اپنے گھنٹے کے حساب سے, اور جو پاکستان کا معیاری وقت ہے اس کے لحاظ سے تو 12 بج گئے. یہ پروگرام پورے گھنٹے کا ہے, آج مسائل میں سارا وقت نکل گیا, جبکہ میرا یہ ارادہ ہی نہ تھا. آج میں پوری تیاری کر کے آیا تھا, تو پھر شروع میں آپ کو میں نے اطمینان بھی دیا تھا کہ آدھے گھنٹے کی تقریر ہوگی, مگر اتفاق ایسا کہ نیا مسئلہ آ گیا. میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں, تو میں تفصیل میں چلا گیا. اس وجہ سے آج صرف ان مسائل کی حد تک ہماری بات ہوئی, اس سے زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے. اور جو 2 یا 3 منٹ بچ رہے ہیں ہمارا 1 گھنٹہ پورا ہونے میں, کیونکہ ہماری تقریر 3 منٹ لیٹ شروع ہوئی, اس کی مناسبت سے مسائل کے سلسلے کو ذرا آگے بڑھا دیا جائے. تو پانچویں چیز اسلام, جب کوئی آدمی مسلمان بن جائے تو وہ پاک ہو جاتا, چاہے آپ کو پتا بھی ہو کہ دل سے مسلمان نہیں, چاہے کافر اصلی مسلمان بنا, مرتد مسلمان بنا, وہ مرتد مسلمان بنا کہ جو فطری تھا یا ملی تھا, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کے لیے تو بناتا یہ ہے کہ مرتد جب توبہ کر کے اپنے آپ کو مسلمان شو کرے, ظاہر کرے, تو آپ اس کو پاک کر دیں. اچھا, اب آئیے ایک ایسا مسئلہ جو کسی کافر کے سلسلے میں علماء بیان کر دیا کرتے, وہ سن لیجیے ایک آخری مسئلہ, تاکہ یہ پوری بحث آج مکمل ہو جائے, پوری ایک تقریر ہی ہو جائے اس عنوان آخر کے دو مسئلے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کافر کا تو ہم نے سنا کہ وہ کلمہ پڑھے, اب مرتد وغیرہ کو ذہن سے نکال لیجیے, دوبارہ چکر سے نکل کے سیدھے راستے پہ آ جائیں گے کہ کافر جب کلمہ پڑھ تو وہ مسلمان ہے. لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ کافر کے بچے, یہ مسئلہ پہلے گزر چکا, نابالغ بچے کا کوئی دین ایمان نہیں, ان مانوں میں کہ اگر اس کے والدین مسلمان ہیں تو وہ بھی مسلمان, اس کے والدین کافر ہیں تو وہ بھی کافر. اب ایک کافر نے اسلام قبول کر دیا تو جو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سمجھدار نہیں, 6 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ, اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کو ہم پاک سب دیں گے یا نجس سب دیں گے؟ یہ ناسمجھ بچہ تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, اور اگر کہہ بھی دے کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں تو بیکار ہے, ناسمجھ بچے کی بات کا اسلام میں کوئی بھروسہ نہیں. تو کافر کا مطلب ہے کہ کافر کا بیٹا بھی اپنے باپ کے ساتھ ہے, بلکہ باپ نہیں, 4 رشتے داروں کے ساتھ, باپ, ماں, دادا اور دادی, دادا نانی نہیں, باپ, ماں, دادا, دادی, ان 4 رشتے داروں میں سے اگر کوئی ایک مسلمان بچتا اور یہ بچہ اسی رشتے دار کے ساتھ رہتا ہے کہ جو مسلمان پڑھا, دو شرطیں ہوں, کافر کا بچہ سب پاک مانا جائے گا, اس کے لیے کرتے تو نمبر ایک, کوئی 4 میں سے کسی ایک رشتے دار کے ساتھ ہو, باپ کے ساتھ ہو یا ماں کے ساتھ ہو یا دادا کے ساتھ ہو یا دادی کے ساتھ ہو, نمبر دو, جس کے ساتھ رہتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بنا دے, یعنی کلمہ پڑھ لے, وہ تو پاک ہو گئے, مگر اس بچے کا مسئلہ. نمبر دو یہ کہ وہ اس کا رشتے دار مسلمان ہو جائے, اور نمبر تین یہ مسئلہ, یہ بچہ سمجھدار ہو کر, سمجھدار ہو کر اپنے آپ کو کافر نہ کرے, یہ 3 شرطوں کے ساتھ کافر کا بچہ بھی پاک. چنانچہ اگر باپ مسلمان ہو گئے اور اس کے بیٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں, تو جتنے نا سمجھ بچے ہیں سب پاک ہو گئے, اور سمجھدار بچوں میں سے بھی جو خاموش رہے وہ پاک ہو گئے, جو اپنے آپ کو کہے کہ نہیں میں تو کافر رہوں گا, اس کو چھوڑ کے باقی سب پاک ہو گئے, اگر باپ مسلمان, یعنی باپ کی ماں مسلمان ہو اور یہ بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو یہی مسئلہ بچے پاس, دادا مسلمان ہوا جو پوتے اس کے ساتھ رہتے ہیں وہ پاک ہو, دادی مسلمان ہوئی پوتے اس کے ساتھ رہتے ہیں پاک ہو, ان 4 میں سے. لیکن اگر خالہ مسلمان ہوئی اس کا بھانجا اس کے ساتھ بھی رہتا, ناسمجھ بھی ہے مگر نجیب مانا جائے, وہ بھی مسلمان ہوئی اس کا بھتیجا یا بھتیجی اس کے ساتھ رہتے ہیں, اور ناسمجھ ہے 2 سال کا ہے, اس نے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو خود بیٹا بنا کے پالا, مگر اسلام تو اس کو نہیں مانتا, خالہ, پھوپھی, چچا, ماموں, یہ اگر کافر تھے اور مسلمان ہو گئے, ان کے ناسمجھ, ان کے ناسمجھ بچے پاک ہو جائیں, مگر ان کے بھتیجے بھانجے جو ان کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ نجس رہیں. تو کافر کا بچہ پاک ہے اگر اس کا باپ یا ماں یا دادا یا دادی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو, اور جو مسلمان ہو وہ اسی کے ساتھ رہتا ہو, ایسا نہ ہو کہ مسلمان باپ ہوا اگر وہ رہتا اپنی ماں کے ساتھ, ماں کے ساتھ رہتا ہے تو باپ کا مسلمان ہونا بالکل نہیں بات ہے. ایک مسئلہ کیا, اس کے بعد بس آخری مسئلہ سن لیجیے, بہت ہی مختصر, یہ تو ایک مسئلہ ہو, اس کے بعد دوسرا مسئلہ, بلکہ یہ دوسرا مسئلہ اس کو میں آج بیان نہیں کرتا کیونکہ اس میں مجھے فوراً یاد آ گیا کہ اگر کوئی اور کمیٹی میں بہت اختلاف, پورا یعنی 180 ڈگری کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی کیا بات اگر کمیٹی کیا نظیر جلدی میں بیان کروں گا بات نامکمل ہو جائے گی, غلط ہو جائے گی, تو وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا, مگر وہ جو مسئلہ اب میں بیان کر رہا ہوں وہ اتفاق سے کوئی بھی مشترک اسلام کے مسئلے میں بیان بھی نہیں کرتا. اس کا بالکل ایک نیا چیپٹر ہے جو آئندہ جمعے سے شروع ہو رہا ہے. تو آج کی ہماری گفتگو اس معذرت کے ساتھ اختتام کو پہنچی کہ مسائل بہت زیادہ ہو گئے اور جو تقریر ہمیں کرنا تھی وہ پیچھا رہ گئی. مجھے پتا نہیں کہ آج جو اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ یہ سلسلہ باقاعدہ ہو گیا ہے یا وہ تقریر سننے کے لیے آئے تھے. بہرحال جو کچھ بھی ہو جس وجہ سے بھی آئے ہوں یہ اعلان میں کر دوں کہ کیونکہ چار پانچ مہینے ہماری غیر حاضری کی وجہ سے زیادہ نقصان مسائل کو پہنچا. باقی چیزیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, علماء کرام آتے ہیں زیادہ بہتر طریقے سے بیان کرتے ہیں, مگر ایام ادا میں مسائل جب بیان نہیں ہوتے اس لیے ہمیشہ ہماری توجہ یہاں کے درس میں مسائل سے زیادہ رہتی ہے, جس کی وجہ سے کبھی کبھار ایسی غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو آئندہ جمعے کا ابھی سے میں اعلان کر دوں کہ یہ اسلام کی بات ہو گئی, اس کے بعد تبعیت کا مسئلہ آ رہا. ایک چیز پاک کرو تو ان کے ساتھ دوسری چیز بھی پاک ہو جاتی ہے خود بخود بغیر پانی ڈالے سے. وہ مسئلہ آ رہا ہے, آدھے گھنٹے وہ تبدیل رہے گی انشاءاللہ. اور پھر پچھلے ہفتے جو میں نے اعلان کیا تھا اس کا میں سروے کر چکا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے اپنے پرانے وعدے کو مکمل کرنا چاہیے. یعنی مکہ مکرمہ کے اندر حال ہی میں کیا واقعات پیش آئے تھے, ان واقعات کا شرعی جواز کیا ہے, یہ سطح کی صحیح ہے یہ سطح غلط ہے, کون سا فریق حق پر ہے کون سا فریق باطل پر ہے, جذبات سے ہٹ کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں, اور جو حقائق میں نے یا میرے ساتھیوں نے دیکھے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کے آخری جمعے میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ یہ جو ملین ڈالرز آف پاؤنڈز خرچ کر کے پورا پروپیگنڈا کیا گیا, جس پروپیگنڈے کو باطل کرنے کے لیے میری اپنی شخصیت یہاں موجود ہے. اس لیے نہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا, اس لیے کہ آنکھوں سے ہٹ کر بھی کچھ باتیں میرے پاس ہیں جو فقط اور فقط میری حد تک ہیں. انشاءاللہ اس عنوان پر ہماری گفتگو آئندہ جمعے سے شروع ہوگی. دلیت کے آخر میں جو تقریر ہوئی اس کو بھی تھوڑا سا دہرانا پڑے, اس لیے کہ اس وقت بہت کم لوگ آئے تھے. آج کے بعد پہلا جمعہ تھا اور آخری جمعہ بھی تھا, اس کے فوراً بعد میں چلا گیا پاکستان سے باہر, اس لیے کچھ باتوں کی تکرار ہوگی اور تصدیق کے ساتھ یہ بات ہوگی. پچھلے جمعے کو میں نے کہا تھا کہ ابھی اس کا فیصلہ کرنا باقی ہے. اگر اب فیصلہ ہو گیا تھا, آج ارادہ بھی تھا اس موضوع پہ گفتگو شروع کرنے, مسائل نے وقت زیادہ لے لیا, اس لیے میں بات کرتا ہوں. آج اور آئندہ جمعے سوال و جواب تو وقفہ اس لیے نہیں ہوگا کہ میں ذرا جلدی میں ہوں گا. انشاءاللہ 11 دسمبر کا جو جمعہ ہے اس سے یہ پروگرام بالکل اپنے پرانے ٹریک پر آ جائے گا کہ تقریر کے بعد سوال و جواب کا وقفہ بھی ہوتا ہے. تو آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.